Cezaevi Senedi'ni Kadim Hasan için Güzel Hazreti Ahmet Abbas, Kadim Hasan'ın Şefkat Hüseyin, Umari Begüm Binti Muhammed Hüseyin, Sakine Begüm Binti Mehdi Hasan Ahmet Abbas, Dünya Begüm Hüseyin, Anvar Hüseyin, Kadim Hüseyin, Cümle Şuan'da Emre Tecafi Yardım, Tamam Rahim, Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العالم في الأراضين والله العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم درود بيج محمد وعلى محمد أيضا محترم سيرة إمام السجاد کے حوالے سے اور آپ کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس عزاد منعقد کی جا رہی ہے اور اسی مناسبت سے جس آئے مجیدہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور ان افراد کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں. قرآن کریم آخری کتاب ہدایت ہونے کے ناطے ہم انسانوں کو مسلسل دعوت فکر دے رہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کے لیے، انسان اپنی زندگی کو صحیح نہج پر گامزن کرنے کے لیے، انسان اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے، انسان اپنی زندگی کو دنیاوی کامیابی اور اخروی نجات سے بہرہ مند کرنے کے لیے غور و فکر کرے، عقل استعمال کرے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے مسلسل ہدایت کا انتظام کیا کہ انسان کو مسلسل ہدایت پہنچتی رہے تاکہ ہر دور کا، ہر زمانے کا، ہر قبیلے کا، ہر نسل و نژاد کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا انسان بہرہ مند ہوتا رہے تاکہ روز قیامت کوئی اس بات کی شکایت نہ کرے کہ خدا مجھ تک تیری ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ اس لیے کہ جب اللہ نے یہ زمین بچھائی ہے، آسمان کا شامیانہ قائم کیا، اس میں ستاروں کے کمکم لگائے، اس میں سورج اور چاند جیسے چراغ روشن کیے، تو بس عزیزانی کرم مجھے کہنے دیجئے، یہ تو ظاہری زندگی ہے، اصل چراغ اصل روشنی تو ان انبیاء کے ذریعے سے ہے، ائمہ کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ہدایت نہ ہوتی تو زمین کا بچھونا، آسمان کا شامیانہ، یہ روشن کمکمے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ بہتے دریا، یہ چلتی ہوا، یہ چرند، یہ پرند، یہ آسمان، یہ انسان، یہ چرند پرند، سب زندگی بیکار ہو جاتی۔ یہ ہدایت ہے جو در حقیقت انسان کو انسانیت سے ہمکنار کرتی ہے، اور انسان کو انسانیت سے ہمکنار کرنے کے لیے، انسان کو بشر سے انسان بنانے کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے، ائمہ کو نازل کیا۔ یعنی اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی مسلسل ہمیں ان تین ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور یہ اطاعت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تمہاری عقل کامل نہیں ہے، اگر چاہتے ہو کہ کامل ہو تو ہمارے کامل بندوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلے آؤ۔ تمہارا ایمان کامل نہیں، اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو ہمارے بنائے ہوئے بندوں، ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے کامل ایمان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ اگر عبادت ناقص ہے اسے کامل کرنا چاہتے ہو تو ہم نے جن کو ہادی بنا کے بھیجا ہے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ زندگی چاہیے، ان کے سامنے آ جاؤ۔ اخروی نعمتیں چاہیے، ان کے نقش قدم پہ آ جاؤ۔ ارے بھائی، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، خدا چاہیے، تو ان کے دروازے پہ آ جاؤ، خدا کے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یعنی یہ ہدایت یہ بہت بڑا عنصر ہے، اگر اس ہدایت کو نکال دیا جائے، قرآن سے الگ کر دیں ہدایت کو، تو صرف کتاب رہ جائے گی جس میں کچھ قصے ہیں، کچھ کہانیاں ہیں اقوام کے، انبیاء کے۔ یہ ہدایت ہے جو قرآن کو زندہ رکھے ہوئے ہے، یہ ہدایت ہے جو مسلسل ہر قاری قرآن کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ لہذا یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ، اطیع اللہ، اطاعت کرو۔ کیسے اطاعت کریں اللہ؟ بھائی ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مجلس ادا کے لیے لاؤڈ اسپیکر سسٹم، ایکو سسٹم کا انتظام کیا ہے، اور کمپنی والے بھی لا کے رکھ کے چلے جائیں۔ اب ہر ایک تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوتا نا، اس کو تو نہیں معلوم کہ کیسے کون سا تار کہاں کیسے سیٹ ہوگا، تو ایک چھوٹی سی مشینری کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایکسپرٹ بھیجا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایکسپرٹ بھیجا جاتا ہے۔ آپ کو بازار میں الیکٹرانک کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، وہ مشین بھی اٹھا کے لے آئیے، اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ بھی ہوگی، رہنما کتابچہ بھی ہوگا، یعنی وہ الگ لیکن وہ کتابچہ الگ، کتاب بتا رہی ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے ہدایت یعنی مسلسل اپڈیٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اے خدا، سوال کہاں اطاعت کریں، کیسے اطاعت کریں، کس وقت میں اطاعت کریں، کس موقع پہ اطاعت کریں؟ اے اللہ، تو نے بھیج تو دیا دنیا میں، اب ہدایت بھی تو کر۔ خدا کہہ رہے آتے ہو اللہ، اطاعت نہ کی روز قیامت پکڑ لیے جاؤ گے، اطاعت کرو اللہ کی۔ پھر کہا کہ اللہ کی اطاعت کریں تو پھر کیسے کریں؟ توجہ کیجئے گا، اب اللہ کی اطاعت کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے بھی وسیلے کی، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کی ہدایت کو، اللہ اپنی ہدایت کو انسانوں تک وسیلوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ بھائی جبریل امین کون ہے؟ وہ عظیم فرشتہ
جو لوح محفوظ سے وحی کو حکم الہی کے تحت لے کر قلب محمد پہ نازل ہو رہا ہے, تو کیا اللہ محتاج ہے جناب جبرائیل کا؟ ہرگز نہیں. اللہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا, بھائی نبی میرا ہے, ہدایت میری ہے, لیکن پہنچاؤں گا واسطے کے ذریعے سے. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر, واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤں گا. اللہ چاہتا ڈائریکٹ القا کر دیتا, وہی کر دیتا, نہیں, واسطے کے ذریعے سے. تو اللہ تیری اطاعت کیسے کرے بتا, تیرے رسول کی, اولی الامر کی. اب خدا کہے گا کہ میری اطاعت کرنی ہے تو وسیلہ بنایا ہے, محمد کے دروازے پہ چلے جاؤ, بزم رسول میں آ جاؤ, اس کا کلمہ پڑھ لو, خود بخود اطاعت کی منزلیں قریب ہونے لگیں گی. اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولی الامر کی اطاعت. یہ اس اطاعت کے مرحلے تک لانے کے لیے توجہ کیجیے گا, میں جناب سید سجاد کی سیرت کو پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے قبل چاہتا ہوں کہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کروں. یہ مقدمہ در حقیقت سیرت سید سجاد کو آپ کے سامنے مجسم کر دے گا, اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کی تحریکیں اٹھا کے دیکھیں, کس طرح انبیاء نے ہدایت کی, جہاد کیا, لڑے, مرے, کٹے, سوتیں برداشت کی, ہجرتیں کی ہیں, خون بہا ہے, تکلیفیں سہی ہیں, مسائل برداشت کی ہیں, راہ حق میں, راہ خدا میں, انسانوں کی ہدایت کے لیے, اللہ کی اطاعت اور بندگی کرانے کے لیے. ہر ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں مختلف قسم کے مسائل جھیلے ہیں. اگر انبیاء کی تحریکیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر کربلا خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے, کربلا خود بخود سمجھ میں آ جائے. یہ کربلا وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء کی تحریکیں رک جاتی ہیں, کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی بنا است حسین, سردار نداد دس یزید حقا کے بنا الہ الا است حسین. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. تمام اولی العزم انبیاء کی تحریکوں کی لانج رکھنے والا کون؟ حسین بن علی. اس حسین ابن علی کی کربلا کی حفاظت کرنے والا سید سجاد, اس کربلا کو باقی رکھنے والا سید سجاد, انبیاء کی ثمرات و تحریکوں کی حفاظت کرنے والا حسین ابن علی, اور پیغام حسین ابن علی کو تا قیامت تک پہنچانے والا زین العابدین. یہ ہے جناب سید سجاد کا جہاد. تو اگر انبیاء کی تحریکیں سمجھ میں آ جائیں, انبیاء کا جہاد سمجھ میں آ جائے, انبیاء کی جہد مسلسل اگر انسان کے فہم میں اتر جائے تو کربلا سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے اشعار اولیٰ میں ایک جگہ اپنا عنوان رکھا تھا, کربلا تسلسل پیغام قرآنی. کربلا تسلسل ہے پیغام قرآنی کا. قرآن اگر توحید کی دعوت دیتا ہے تو کربلا توحید کی جانب بلانے کا نام ہے. کربلا اگر دین اور قرآن خدا کی نمائندوں کو بتانے والا ہے تو کربلا ان کی حفاظت کا نام ہے. اگر قرآن انبیاء کی تحریکوں کو پیش کرنے والا ہے تو کربلا انبیاء کی تحریکوں کی حفاظت کا نام ہے. کربلا در حقیقت وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو جہاں کہہ کے جا رہے ہیں, اگر نہ کہتے تو میں بھی نہ کہتا. فرمائے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, جب تک میں زندہ ہوں حسین کا تعارف مجھ سے, میرا نواسا, میری بیٹی کا بیٹا, میرا سوار دوش رسالت, میں جس کو اپنے منبر پہ بٹھاؤں, حسین منی مجھ سے ہے. جب تک نبی اس دنیا میں رہے حسین کا تعارف رسول سے ہے، نبی پردہ فرما گئے، اب رسول کا تعارف رہتی دنیا تک حسین سے ہوگا، وہ انا من الحسین. اب جو جو حسین کر رہا ہے، جہاں جہاں جا رہا ہے، رسول کا ہی تو تعارف کرا رہا ہے. اب لوگ نہیں سمجھتے، تو انبیاء کی تحریک جو کچھ قرآن میں ہے، توحید قرآن میں، کربلا میں توحید نظر آئے گی، نبوت قرآن میں، نبوت کا گھرانہ کربلا میں نظر آئے گا، ولایت قرآن میں، خلافت قرآن میں، کربلا میں ولایت بھی نظر آئے گی، خلافت بھی نظر آئے گی، جہاد قرآن میں، کربلا میں جہاد کے شہپارے نظر آئیں گے. اگر صبر چاہیے قرآن کے دامن میں، تلاش کرو مل جائے گا، اس کی عملی تفصیل کربلا میں نظر آئے گی. اللہ اکبر. استقامت چاہیے کہ انبیاء نے استقامت کی، خداوند اس زمانے میں کیسے سمجھے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے. قرآن پڑھا، موسیٰ نے استقامت کی، عیسیٰ نے استقامت کی، ابراہیم نے استقامت کی. اب عزیزان گرامی، ہم کیسے سمجھے، اللہ کہے گا کربلا چلے جاؤ، استقامت بھی نظر آ جائے گی، صبر بھی نظر آ جائے گا، شجاعت بھی نظر آ جائے گی، اور ولایت بھی نظر آ جائے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. جو کچھ بھی ہے وہ کربلا میں منحصر ہے. اس کربلا کو آگے پہنچانے کا کام سید سجاد کا ہے. جتنی محنت امام حسین ابن علی نے کی، جتنی محنت ابو الفضل عباس نے کی، جتنی محنت سید سجاد نے کی، اتنی ہی محنت بقیہ اس رہ کر بولا کی ہے. یہ تصومت کیجیے، صرف جناب سید سجاد نہیں، شہدائے کربلا میں توجہ کیجئے گا، ایک نقطہ دیکھے جا رہا ہوں، شہدائے کربلا میں مختلف سن و سال کے شہدا مل جائیں گے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہید بہت عظیم ہے، ہاں اس کا مرتبہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت منفرد ہے، لیکن کسی کا عمل، کسی کے جہاد، کسی کا حصہ کم نہیں ہے. کسی نے تلوار سے جہاد کی ہے، کسی نے اپنی معصومیت سے جہاد کیا ہے. رہتی دنیا چکر والا حق و صداقت کا معیار ہے، تو اس میں علی الزرر کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا امام حسین کا حصہ ہے. اسی طریقے سے کربلا کو بچانے کے لیے جتنا سید سجاد کا حصہ ہے، اتنا ہی سکینہ اور محمد باقر کا حصہ ہے. توجہ کیجیے گا، اب میں گفتگو کو ایک نئے مرحلے کی طرف لے جا رہا ہوں. اگر بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی، اب میں سیرت امام سجاد سے قریب ہو رہا ہوں. یعنی ایک واقعہ ہو جاتا ہے، وہ وزیر ہو گیا، رونما ہو گیا، وجود میں آ گیا. اس واقعے کے اسباب اور علل ہوتے ہیں، یہ واقعہ کیوں آیا، کیسے آیا، کیوں کر ہوا، کس وجہ سے ہوا، اسباب کیا تھے، ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے. کربلا انبیاء کی تحریکوں کی لاج رکھنا ہے، کربلا انبیاء کی تحریکوں کا پانس رکھنا ہے، کربلا خدا کی خدائیت، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت و ولایت و خلافت سب کی لاج رکھنا ہے. لیکن کربلا کا پیغام اگر نہ پہنچتا، کربلا کا میسج نہ پہنچتا، کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی. اگر یہ اسرا اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرتے. اب یہاں سے میں ایک بڑی یعنی گہری ایک فکر کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک ہے شہادت اور ایک ہے رسالت. رسالت بمانے ذمہ داری کی ادائیگی. رسالت سے مراد وہ رسول نہیں، رسالت سے مراد، کیونکہ رسول کا معنی بھی یہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. رسالت بمانا کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا. موسیٰ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، عیسیٰ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، حضرت ابراہیم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، جتنے بھی اولی العزم نبی گزرے، حضرت نوح، موسیٰ، عیسیٰ، شیش، آدم، کوئی بھی، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت لوط ہوں، حضرت شعیب ہوں، حضرت یعقوب ہو، حضرت یوسف ہو، کوئی بھی انبیاء، کوئی بھی نبی ہو، سب نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور ایسی ذمہ داری کے خطرات میں کود کر، توجہ کیجئے، خطرات میں کود کر۔ اب صرف ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے کس طریقے سے جہاد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف جہاد کیا، یہ عید منانے گئے تھے، حضرت ابراہیم نے کام کر دیا، پہلے کھانا لے کے گئے بھائی صاحب، اب یہ بھائی صاحب انہوں نے نہیں کہا تو میں کہہ رہا ہوں، کھانا کھا لیجئے، نہیں، گلاڑا اٹھایا، ریزہ ریزہ، دوسری کے پاس گئے، آپ تناول فرما لیجئے، آپ تو خدا ہیں نا ان لوگوں کے، آپ تناول فرما لیجئے، نہیں، کوئی جواب نہیں، چکھنا شروع کر دیا، تیسرے کے پاس لے گئے، یہاں تک کہ سارے بتوں کو توڑ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، چکھنا چور کر دیا، اور ہتھوڑا یا کلہاڑا بڑے کے گلے میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں انبیاء کیسے ہدایت کر رہے ہیں، کیسے استقامت کر رہے ہیں، کیسے جدید کر رہے ہیں۔ ابھی شام میں لوٹ کر آئے، اپنے عبادت خانے پہنچے، چلو بھائی اپنے خدا کے سامنے جھکیں گے، سلام کریں گے، اب جو جا کے دیکھا تو منظر بھی عجیب ہے، وہ تو کھایا ہی پلٹی ہوئی ہے، وہ بت جو حیات و ممات دینے والے تھے آج خود ہی ممات کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، کس نے مارا؟ ایک نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو، کوئی آڑا بڑے کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، یہ ساری گنج جو ہے بڑے ہی مچاتے ہیں، یہ بڑے اگر صحیح ہو جائیں پاکستان کے تو یہ پاکستان صحیح ہو جائے گا، یہ بڑے ہمیشہ گنج مچاتے ہیں، اس لیے بڑے کہ جب گن بچاتے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ وہ پھر نیچے تک آتی ہے۔ اس نے کہا بڑے نے مارا ہے، کیونکہ کلہاڑا تو بڑے کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے یہ، کیونکہ اور تو کوئی ہے نہیں۔ اس نے کہا تو بیوقوف ہو گیا، تجھے پتہ نہیں ہلتے نہیں ہیں، حرکت نہیں کرتے، ارے توڑے گا کیسے جب حرکت نہیں کرے گا؟ پہلا حملہ یہ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی فکروں میں تھوڑا سا ہلایا، اب بھائی سوچو تو کر کیا رہے ہو۔ اچھا جناب، اب کمیٹی بیٹھ گئی، کمیٹی بیٹھ گئی، اس کے بعد کہا کہ بھائی اس کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو حرکت نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر توڑ بھی سکتا، پھر کون توڑے گا؟ کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے، انقلابی نوجوان، یقال لہ ابراہیم، اس کا ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا کرتا ہے۔ اب یہاں سے چیزیں نکلیں، تفتیش اور چھاپا مار ٹیم ابراہیم کو پکڑ کے لایا جائے، ایک ٹیم حضرت ابراہیم کے دروازے میں پہنچ گئی، دروازہ کھٹکھٹائے، کون؟ کہا کہ سرکار کی طرف سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ ابراہیم کو تلاش کرنا ہے، ابراہیم کو جانتے ہو؟ جناب ابراہیم نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کہ پتہ بتاؤ؟ کہا کہ دیکھو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھر پہ آتا ہے ہم اسے دسترخوان پہ اپنا مہمان بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اپنا دوست بنایا تھا، تو اس کی دو وجوہات تھیں، امام فرماتے ہیں ایک تو ایک وہ کھانا کھلاتے تھے اور دوسرے نماز شب پڑھتے تھے۔ اب شاید دوسرا کام ہم آپ نہ کرتے ہوں، لیکن کھانا ضرور کھلاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر، تو کچھ نہ کچھ تو محبت آ ہی جائے گی نا، اگر نماز شب بھی پڑھے تو کیا کہنے۔ خدا کہہ رہے ابراہیم کو خدا نے اپنا خلیل اور دوست، خلیل خدا کا خلیل حبیب کے علاوہ ہوتا ہے، خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ میں اس کو واضح کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ دو صفات کی وجہ سے خلیل بنایا، کھانا کھلانے کی وجہ سے، اور مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت جملہ یاد آ رہا ہے، میں نے اس کے بارے میں اتنا سوچا، اتنا محظوظ ہوا، انہوں نے کہا جو تم خود کھانا کھاتے ہو تعفن کا سبب بنتا ہے، جو کھانا کھلاتے ہو وہ خوشبو کا سبب بنتا ہے۔ کھانا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، تمہارے جسم کی غذا ہے، لیکن دوسرے کو کھانا کھلانا روح کی غذا بن جاتا ہے۔ درود و سلام عظمت امیر المومنین علیہ السلام، دوسرے کو کھانا کھلا کے انسان کو خوشی ہوتی ہے، امام حسین کے نام پہ دسترخوان بچھائیں خوشی ہوگی، اہل بیت کے نام پہ دسترخوان بچھائیں خوشی ہوگی۔ اب انہوں نے کہا جو ہمارے دروازے پہ آئے گا ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہ بھی بےچارے بھوکے پتہ نہیں کب سے نکلے ہوئے تھے، ان کا بیٹھ جاؤ بھائی نظر اللہ نہیں آتے، حسین بیٹھ گئے، کھانا وانا کھا لیا، فارغ ہو گئے۔ کہا کہ اب بتاؤ ابراہیم کہاں ہیں، کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہا کہ میں ابراہیم ہوں۔ اب تو سٹی گم ہو گئی ان کی کہ ابراہیم
ارے ہمارے بتوں کا دشمن جس نے یہ سب ہنگامہ کھڑا کیا، کہا کہ چلو اس کو گرفتار لے کے چلو، اس میں کوئی دانا تھا، کوئی عقل مند تھا، اس نے کہا کہ ابراہیم تیرے در کا نمک کھایا ہے، چاہتے ہیں ابراہیم تیرے در کا نمک کھایا ہے، تیرے دسترخوان کا نمک، چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ یہی چکا دے، ایسا نہیں ہو کہ وہاں جائیں اور پھر وہاں تیرے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، یہی قصہ پاک کر دو، حد رنگ کا ٹھیک ہے، کرنا چاہتے ہو میرے خدا کو ایک سجدہ کر دو۔ اب دیکھیے کیسے اطاعت کی منزل پہ لے کے آ رہے ہیں، کیسے فکروں کو بیدار، کیسے جہاد ہے، کیسے استقامت ہے۔ اب یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس میں بڑی استقامت ہے، بڑی جہاد ہے، بڑے کٹھن مراحل ہیں، ایسا نہیں دکھاتے تھے بھائی بہت آسانی سے چلے گئے توڑ کے آ گئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، نہیں خطرات تھے، کوئی آ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، پکڑ نہ لے، یہ ساری چیزیں بہرحال انسان ہونے کے ناطے بہرحال خطرات تو تھے۔ ان سب کا تخمینہ لگا کے حضرت ابراہیم نے کام کیا، انقلاب لے کر آئے، اب وہ انقلاب لے کے آ گئے، توڑ دیا، اب اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے، توڑنا مقصد نہیں تھا، چکنا چور مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کے عقل میں جو بت ہیں ان کو گرانا مقصود تھا۔ اب ایک حصہ مکمل کر دیا، یہ بات یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ایک حصہ مکمل ہوا ہے، دوسرا حصہ کیا ہے، پیغام رسانی ہے، ایک واقعہ وجود میں آ گیا، وجود میں لے آئے جناب ابراہیم، کیسے لے آئے کہ بتوں کو توڑ کر ان کی فکروں کو بیدار کرنا ہے، ایک حصہ کمپلیٹ ہو گیا، 50% کمپلیٹ ہے، 50% ابھی باقی ہے، اس کے لیے الگ ضرورت ہے کہ پیغام جب تک پہنچے گا نہیں، فکریں جب تک ہلے گی نہیں، سوئے ہوئے زمین جب تک جاگے گی نہیں، میری محنت جو آدھی کی ہے وہ آکارا چلی جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے خدا کو سجدہ کر دو، ایک نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا، تیرا خدا نظر نہیں آتا، ہمارا خدا نظر آتا ہے، تیرا خدا کلام نہیں کرتا، ہمارے خدا جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں، ہم اس سے کلام کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا۔ دوبارہ سے ٹیم سر جوڑ کے بیٹھ گئی، اس نے کہا بھئی قصہ ختم کرو، ابراہیم کے خدا کو سجدہ کرو، دلوں میں بتوں کی محبت رکھنا، ابراہیم کے خدا کے لیے سر کو جھکا دو۔ اب ادھر سے ٹیم نے جناب خدا کی بارگاہ میں سر رکھے، حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خداوندہ سجدے میں لانا میرا کام تھا، دلوں کو منڈانا تیرا کام ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد، پانی
حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔
فکروں کو بیدار کیا، وہ جو آدھا جہاد کیا تھا اس کو یہاں مکمل کیا، تو فکروں کو بیدار کرنا، ایک واقعہ وجود میں لے آئے، اس طریقے سے ہم جو نے تحریک کی ہے، کربلا ایک جہاد تھا، شہادت تھی، ذمہ داری کو ادا کرنا تھا، لہذا یہ ذمہ داری مکمل نہ ہوتی اگر سید سجاد، اگر اسرا اور قیدی اپنی ذمہ داری ادا نہ کرتے۔ اسی لیے کربلا کا ایک رخ شہادت اور ایک رخ پیغام رسانی ہے، توجہ کیجئے گا، بہت ظریف نقطہ اور فکری نقطہ دے کے جا رہا ہوں، مجلس صاحب سنتے رہتے ہیں، فضائل سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ فکری نکات اپنے ساتھ بطور تبرک لے کے جائیں یہ تاکہ زندگی میں ہمارے کام آ سکے۔ کربلا کا ایک رخ جہاد، شہادت، عظمت، استقامت، شہامت، دلیری، بہادری، قتال، جنگ، خون، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، یزیدیت کو دشنام دینا، یزیدیت کو تحریک کرنا، یزیدیت کو بے نقاب کرنا، یزیدیت کے چہرے پر پڑی ہوئی منافقت کی نقاب کو اکھاڑ کے پھینک دینا، یہ ہے کربلا۔ مظلومیت ہے کربلا، رفت ہے کربلا، نجابت ہے کربلا، طہارت ہے کربلا، قداست ہے کربلا، لیکن یہ آدھا حصہ ہے، وہ اپنا کام کر گئے، اب جو باقی بچے ہیں ان کے سامنے دو راستے ہیں، یا خاموش ہو جائیں، چپ ساتھ لیں، لبوں کو سینے، یا زینب و سجاد کی طرح حق گوئی کا پیغام دیتے. حق پرستی اس کو کہا جاتا ہے کہ میدان میں ڈٹ کر، یہ ہیں کربلا والے حق پر، میدان میں رہ کر ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں، پشت نہیں دکھاتے، فرار نہیں کرتے. حق گوئی کے اصل مینارے یہ ہیں عزیزانی گرامی. ڈٹ گئے، جم گئے، اب پیغام رسانی شروع ہو گئی. اس لیے مفکر کہتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے حسینی کام انجام دیا، جو لوگ زندہ ہیں ان کے سامنے دو راستے ہیں، یا وہ چپ ہو جائیں یزیدی بن جائیں، یا زینب اور سجاد کی طرح حق گوئی کے پیغام کو لے کے آگے چلے جائیں. تاکہ تم نے کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے، جو تمہارے شہداء ہیں اپنی ذمہ داری ادا کر دے، تم کون سے راستے کو چل رہے ہو. اس لیے کہتا ہوں کہ مکتب کربلا میں، مکتب حق پرستی میں، مکتب حق گوئی میں، مکتب شہادت و شہامت و دلیری و بہادری میں تیسرا راستہ موجود نہیں ہے. یا شہادت ہے یا پھر اس ذمہ داری کو آگے تک پہنچانا ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے. اسی لیے زیر دیوار سے اٹھا کے پڑھیے، لعن اللہ امتا قتلت کا، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ کو قتل کیا. لعن اللہ امتا ظلمت کا، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ کو ظلم کیا. اور تیسرا گروہ کون ہے جس نے لعنت کی گئی ہے؟ لعن اللہ امتا قتلت کا سمعت بذلک، لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بے، لعنت کرے خدا اس قوم پر جس نے سنا اور لبوں کو سین لیا. سکوت، جمود، خاموشی، ڈٹ کے بیٹھے ہو. ہمیں کیا؟ اس کو اپنی خبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی خبر میں جانا ہے. ارے تمہیں کیا پڑا ہے کہ تم اس کے معاملے میں بولو؟ نہیں عزیزانی گرامی، یاد رکھیے گا اس گروہ پر بھی لعنت کی گئی جو خاموش ہو جائے. سید سجاد نے کہا میں یہ راستہ ہرگز اختیار نہیں کروں گا، اس لیے کہ جناب زینب کی لان و نفرین ہے خاموش ہو جانے والوں کے لیے، سکوت اختیار کرنے والوں کے لیے، ظلم دے کر دبک جانے والوں کے لیے، ظلم دے کر اپنی راہ تبدیل کرنے والوں کے لیے. سید سجاد نے لعنت کی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ لعنت کی ہے. یہ لعنت تھا قیامت جاری ساری ہے. وہ گروہ، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ شخص، وہ گروہ، وہ ہر وہ انسان جو ظلم پر خاموش ہو جائے اس پر جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد کی لعنت. خاموش نہیں ہونا ہے، ہماری طرح حق گوئی کا پیغام ہو، ظلم کو برداشت کرو. لیکن ظلم کو برداشت کرنا ان معنی میں نہیں ہوں کہ شکست کھا جاؤ، تسلیم کر لو، نہیں. ظلم کو برداشت کرو کہ اپنے مقصد تک پہنچو. اور یہی وجہ ہے تازیانے کھا کر، تماچے کھا کر، ریت زاروں پر ننگے پیل چر کر، پتھری زمین پر رستے ہوئے تلوؤں کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھا اسرائے کربلا نے. تازیانے لگتے رہے، تماچے لگتے رہے، بے محمل اونٹوں پہ سوار ہوتے رہے، دشنام سنتے رہے، جسمانی اذیت، زبانی اذیت، قلبی اذیت، ہر قسم کا ظلم و ستم ان پہ روا رکھا گیا. لیکن مجال ہے کہ اسرائے کربلا میں سے کسی ایک قیدی، کسی ایک عزیز کے قدموں میں تزلزل آ گیا. یہ ہے سید سجاد کا جہاد. پیغام رسانی بہت اہم ہے. جناب سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ حق گوئی کی قیمت ادا کرنی ہوگی. اداداری حق گوئی کی تحریک ہے، اداداری پاسبان کربلا ہے، اداداری سفیر کربلا ہے. جو کچھ کربلا میں ہوا وہ عزاداری بتائے گی. ظلم کی بساط الٹنی ہے کربلا، ظلم کے چہرے پر منافقت کی نقاب الٹنی ہے کربلا، مظلوم کی مظلومیت دکھانی ہے کربلا، اور اس کے بعد پھر شہداء کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اگر ہم اس عزاداری کے ذریعے سے اس پیغام کو آگے نہ پہنچائیں، اس عزاداری کے ذریعے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار نہ کریں، تو پھر یہ خیانت ہوگی، ہم نے حق ادا نہیں کیا اس عزاداری کا. جناب زینب نے کیا کیا تھا؟ سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کیا، جن لوگوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے گمراہ کیا گیا تھا ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور حسینیت کی طرف لے آئی جائے گی. قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے ہو جائے گی. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ملانے والوں کا ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. یہ ہدایت کرنے والے جناب زینب سید سجاد یہی کام کر رہے ہیں. یزیدیت کی گمراہی کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو نور حسینیت کی طرف بلانے کا نام عزاداری ہے. لہذا اگر ہم اس عزاداری سے کم حق اور استفادہ کر سکیں, موجودہ ظالموں کو بے نقاب کر سکیں, مظلوموں کے لیے آواز اٹھا سکیں, صرف امام حسین کے لیے دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا امام حسین کی آرزو ہے. جناب سکینہ نقل کرتی ہیں, مصائب کی طرف نہیں آ رہا ہوں میں, ابھی اب بہت سے مرحلے واقع جن کو میں طے کر کے مصائب کی طرف آؤں. جناب سکینہ فرماتی ہیں میرے بابا نے آخر مجھ سے کہا تھا, اور یہ شعر پڑھتا, شیعت امام شرط المعاذ فذکرونی, جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا, او سمعتم بے غریب او شہید, جب کسی غریب الوطن یا کسی شہید کا تذکرہ سنو تم اس کے ساتھ ساتھ مجھ پہ بھی گریا کرنا, فند بونی اس پہ گریا کرنا, اس کی مظلومیت کو بیان کرنا, فند بونی مجھ پہ بھی گریا کرنا. امام حسین کی آرزو ہے کہ دنیا میں جو غریب الوطن ہے کہ 3 سال کا بچہ ایلان جو ترکی کے ساحلوں پر موت کی نیند سو گیا, موت کی نیند سو گیا, آج ہمارا نمکخوار میڈیا جو سعودیہ کا نمکخوار ہے اس نے پیمرا کے ذریعے سے سعودی عرب پہ تنقید کو منع کر دیا, بڑے بڑے اینکرز پہ پابندی لگا دیا. ہمارے جنرل راہی صاحب کہتے تھے کہ ہم سعودی عرب کی جغرافیہ اور نظریاتی سرحد کی حفاظت کریں گے. اگر بات صرف جغرافیائی سرحدوں کی ہوتی تو ہم بھی حاضر ہیں سعودی عرب کے دفاع کے لیے, ہمارا جان مال عزت آبرو رسول اللہ کے روزے کے لیے کعبۃ اللہ کے لیے قربان. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے, یہ وہابیت ہے, یہ خودکش دھماکے کرنے والے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون القاعدہ طالبان لشکر جھنگی سے بہ صحابہ کو فنڈنگ کر رہا ہے؟ کہاں سے یہ منافقت کے بیج بوئے جا رہے ہیں؟ رسول کے گھروں کو بیت الخلا میں تقسیم کیا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے, اسلامی آثار کو مٹایا جا رہا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نظریاتی سرحد کی فتح, یہ وہابیت اسلام نہیں ہے, یہ خودکش دھماکے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بمبار کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ہلاک کرنے والے کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں, دیوبندیوں کو مار رہے ہیں, سنیوں کو مار رہے ہیں, شیعوں کو مار رہے ہیں, فوج کے قاتل ہیں, ان کے خون کے ہاتھ پولیس والوں رینجرز کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں, میڈیا والوں کو مار رہے ہیں, خواتین کو تہ تہ کر رہے ہیں, بچوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, جیکب آباد میں اٹھا کے دیکھیے, بولان کو اٹھا کے دیکھیے, آدمی پبلک اسکول کو اٹھا کے دیکھیے, یہ کون افراد ہیں؟ یہ کون سے مذہب کے لوگ ہیں؟ کہاں سے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے؟ کہاں سے فکر دی جا رہی ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نظریات کی حفاظت کریں گے؟ ہرگز نہیں, ہم متفق نہیں ہیں, ہم نے ضرب عرض کی حمایت کی کریں گے ظالموں کے خلاف, اس لیے کربلا کے ماننے والے ہیں. کربلا فطرت کا قانون ہے, ایسا مکتوب قانون جو قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا, لیکن ایسی کسی چیز کی حمایت نہیں کریں گے. تو ظلم کو دبایا جا رہا ہے اس طریقے سے, پردہ ڈال دو ظلم کو. امام کہہ رہے ہیں کہ کسی غریب کا تذکرہ سنو, کسی شہید کا تذکرہ سنو. فلسطین میں ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں, ابھی میں نے ایک بہت ہی خوبصورت قول پڑھا حسن نصر اللہ کا, فرماتے ہیں یہ جو جتنے دھماکے تم کروا رہے ہو, سعودی عرب سے کہا جتنے دھماکے تم پاکستان میں, لبنان میں, عراق میں, نائجیریا میں یہ کروا رہے ہو, اگر یہ مقبوضہ فلسطین میں کرواتے تو اسرائیل کب کا نابود ہو جاتا, کب کا نابود ہو جاتا. تو حسینیت در حقیقت ظلم کو آشکار کرنے کا نام ہے. جناب سید سجاد نے, جناب زینب نے ظلم کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹ دی کہ یزیدیت کو مٹاؤ, اسے بلا سمجھو,
یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو،
مفہوم اسرائیل امریکہ بلندتر صلوات،
ہر شہید کا تذکرہ کرو تمہارے مکتب کا ہو یا نہ ہو، یہی وجہ ہے جیکب آباد میں جو افراد شہید ہوئے اس میں سنی بھی ہے اس میں ہندو بھی ہے، ہم تو اس مکتب کے ماننے والے جو انسانیت کا مکتب ہے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے دو گروہ بتائے ہیں، مکتب کی دیوار قائم نہیں کی، کہا یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، ظالم ہے کوئی بھی ہو اس کی مخالفت کرنا، مظلوم ہے کسی بھی مکتب و ملت اور نسل و نژاد کا ہو اس کی حمایت کرنا، یہ ہے مولا علی کا مکتب، یہ ہے مکتب انسانیت، یہ ہے کربلا، او سمعتم بے غریب او شہید بندے بولی، فلسطین میں ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، یمن میں ہمارے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، بحرین میں قتل عام کیا جا رہا ہے، عراق میں کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان میں الگ، برما میں الگ، مختلف ممالک میں، نائجیریا میں الگ، افریقہ میں الگ، مختلف طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، کربلا یعنی پیغام رسانی، مظلومی کو بتاؤ، پھر امام کا فن دبونی، آخر میں مجھے بھی یاد رکھو، میں وہ ہوں سید الاحرار، میں ہوں سید الشہداء، میں وہ ہوں جو اس آتش عشق کو روشن کرنے والا ہوں، اور اس لیے سرکار تو جہاں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، قتل حسین، شہادت حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی آتش عشق موجود ہے جو تا قیام قیامت کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے، اور یہیں سے آیت اللہ العظمیٰ مظاہری فرماتے ہیں، امام زمانہ جب تشریف لے آئیں گے جب بھی عزاداری ہوگی، جب بھی ماتم ہوگا، اس وقت امام کی خدمت میں امام کو پرسہ دینے کا لطف ہی کچھ اور ہے، فرمایا دلیل کیا ہے، کہا کہ رسول اللہ کا قول، یہ آتش تا قیام قیامت عشق حسین کی سرد ہونے والی نہیں ہے، سرد ہونے والی نہیں ہے، تو عزاداری پیغام رسان، امام سجاد اور جناب زینب اس طریقے سے لے کے چلے کہ زور کو بے نقاب کرتے رہے، میں مسلسل کیونکہ خطاب کر رہا ہوں، میں نے چار اسلوب اور روش بتائی ہیں اہل بیت کی، یعنی واقعہ کربلا کے بعد ظالم کو بے نقاب کرنے اور مظلومیت کی مظلومیت کو آشکار و عیاں کرنے کے لیے، پہلا اسلوب اور روش، یا حسین، لفظ حسین کو زندہ رکھا، لفظ حسین کو زندہ رکھا، بہت تیزی سے گزروں تاکہ میں آگے تک پہنچ جاؤں، اس لفظ حسین کو زندہ رکھا، یعنی لفظ حسین، اس لفظ حسین کو چھپانا چاہتا تھا، جزیر کانوں میں آواز نہ جائے، پتہ نہ چلے یہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی گھر والی، یہ اس کی بہن، یہ اس کے بچے ہیں، لہذا پتہ نہ چلے، اہل بیت نے اس کی امیدوں کے برخلاف پانی پھیرنے کے لیے کیا کام کیا، لفظ حسین کو زندہ کیا، اس لفظ حسین نے احساسات کو جھنجھوڑنا شروع کیا، لوگوں کو پتہ چلا اچھا جو حسین کے رسول کا نواسا، 50 سال بھی تو عرصہ ہوا ہے نا، 11 ہجری میں رسول اللہ آنکھ بند کرتے ہیں، 61 ہجری میں کربلا، 50 ایئرز، 50 سال، نیز صدی میں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا کہ مسلمان نواس رسول کو قربتن اللہ، جنت کے حصول کی امید میں قتل کرنے آیا، جنت کے حصول کی امید میں جوانہ نے جنت کو قتل کرنے آیا، اب آپ سوچیں کتنی برین واشنگ ہوئی ہوگی اس زمانے میں، اور آج جو خود پھٹ رہے ہیں جی، ان کا امیر المومنین تو پہلے ہی پھٹ گیا 1988 میں، یاد ہے نہیں، یاد ہے 17 اگست خود بخود پھٹ گیا تھا، وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ واصل جہنم ہوا، اور یہ پھٹ رہے ہیں، کتنی برین واشنگ کی جا رہی ہے، اس زمانے میں جب اتنے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اب تو صدیوں کا فاصلہ ہے، چنانچہ پہلی چیز جو روش اپنائی، یا حسین، لفظ حسین کو زندہ کیا، دوسری روش گریہ کیجیے، گریہ رو، اس لیے اس زمانے میں امام حسین بھی گریہ کی تاکید بیان، فضائل بیان کی کہ رونے کا یہ ثواب ہے، یہ رونا صرف آنسو بہانا نہیں ہے، رونا یعنی حسین کی حسینیت میں شریک ہونا ہے،
یعنی مظلومیت کے ساتھ ساتھ ظالم کے برخلاف. یہ جو اہل بیت روتے تھے یہ صرف چند قطرے نہیں بہاتے تھے, یہ چند قطرے بہا کر یزید کے مکرو چہرے کو عیاں کرنا چاہتے تھے اس گریے کے ذریعے سے. اس گریے کے ذریعے حسین کی مظلومیت کو عیاں کرنا چاہتے تھے. یہ گریہ ایک راز ہے, اس میں صرف آنسو بہانا نہیں ہے, یہ تحریک ہے, فلسفہ ہے اس کے پیچھے, اس کے پیچھے راز ہے. یہ وہ افق ہے جس کا دامن بہت وسیع ہے. لہذا اگر ہمارے گریے میں مظلوم کی مظلومیت اور ظلم کے خلاف احتجاج نہ ہو, مشکل ہے عزیزان گرامی کے اتنی آسانی سے کہنے. تیسری روش اپنائی وہ ہے خطبات کی. خطبات کے ذریعے جہاں جیسے جب بھی مناسب موقع ملا خطبات کے ذریعے سے امام نے ضمیروں کو بیدار کرنا شروع کیا. اور چوتھی روش کیا اپنائی امام سجاد جناب زینب نے اور بقیہ اسرا کربلا نے, وہ یہ تھی اشعار کے ذریعے سے جہاں موقع نہیں تھا خطبات کا وہاں شعر کے ذریعے سے حقیقت لوگوں تک پہنچایا. یہ چار روشیں تھیں یعنی پیغام رسانی کربلا کی. کربلا میں کیا ہوا, اس اولی الامر کو مارا گیا, تحقیق کیا گیا جس کی اطاعت اللہ نے فرض کی. اس حسین کو قتل کیا گیا جو جوانان جنت کا سردار ہے. آپ دیکھیے اس طریقے سے اہل بیت نے یعنی امام سجاد جناب زینب بقیہ اسرا نے اس تحریک کو پھیلایا. لیکن یہ بہت آسانی سے تحریک نہیں چلی, ظلم برداشت کرتے تھے. اس یا حسین کی قیمت تازیانے ہوا کرتے تھے. سکینہ بعض اوقات دامن سید سجاد سے لپٹ جاتی تھی, بھیا اپنی پیٹ میں اتنی تحمل برداشت نہیں ہے کہ میں تازیانے مزید برداشت کر سکوں. اللہ اکبر, بیٹا صبر کرو, یہ سید سجاد کا جہاد. بچے آ کے سید سجاد سے لپٹ جاتے تھے. کبھی ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا معصوم بچہ دو تین سال کو چوٹ لگ جائے, بچہ کس طرح بلک کے روتا ہے اور پھر آپ کی آغوش میں آنا چاہتا ہے. جب وہ اسے اپنی آغوش میں لے لیتے کیا ہوتا ہے, سینے سے لگا لیتے ہیں, خاموش ہو جاتا ہے. سید سجاد کیسے آغوش میں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توک ہے, کتنا بڑا جہاد ہے. لیکن مسلسل کوشش, جناب زینب کا جہاد. یہ نہیں کہا کہ میری آواز کا پردہ ہے, نہیں, وقت آ گیا ہے میں جہاد کروں گی. گفتگو کی, کلام کیا اس طریقے سے کہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ بڑے قد کی عورت من ہذہ المتکبرہ, کون ہے جو اس شان سے کھڑی ہے, کون ہے جو اس شان سے کھڑی ہے. اس نے یہ زینب بنت علی ہے. تیور اگر آپ دیکھیں جناب زینب کے دربار ابن زیاد میں امام سجاد کا خطبہ پڑھے اور اس سے بڑھ کر کمین سپورٹر میں امام سجاد کے دربار جزید میں خطبہ پڑھا ہے. پورا خطبہ میں نے پڑھا. کیا تیور تھے, کیا شجاعت تھی امام کی. اصل تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک ایسا قیدی انسان جو لاغر بھی ہو, نحیب بھی ہو, ضعیف بھی ہو, زنجیروں میں جکڑا ہوا, بیڑیوں میں پیر جکڑے ہوئے, گلے میں خاردار توف, بھائی باپ اور عزیز و اقارب کی لاشیں اس بے دردی کے ساتھ دیکھ کے آ رہا ہے, اپنے بابا کے پامال شدہ لاشیں کو دفنا رہا ہے. یہ تو ایک طرف, پھر ذہنی ٹارچر کے لیے, اذیت فکری کے لیے شہدا کے سروں کو آگے آگے رکھا جاتا تھا کہ ان کو دیکھ کے رہے, ان کو اذیت ہوتی رہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا, شاید کل کہا تھا کسی اور موقع پہ, کہ میت گھر میں ہوتی ہے, یہ سب خانے میں ہوتی ہے, انسان ایک ذہنی کرب میں مبتلا ہوتا ہے. جب دفنا دیتا ہے پھر انسان کو صبر آ جاتا ہے. مسلسل یہ بچے, یہ خواتین سید سجاد دیکھ رہے ہیں سر حسین کو, ابو الفضل عباس کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بھتیجوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سر, یہ ذہنی اذیت. اور پھر جو سفر کی صعوبت اور مشکلات وہ الگ. ان سب کے باوجود امام سجاد نے کہا مجھے بھی اجازت ہے, یہ لکڑی کا جو ٹکڑا ہے, لکڑیوں کا جو گٹھر جمع ہو گیا ہے, اس کا مجھے جانے کی اجازت دے. نہ چاہتے ہوئے یزید نے اجازت دی, اور پھر جا کے جو سید سجاد نے یزید کی دجیاں اڑائی ہیں فضائل علی کو بیان کرنا, اس مرکز میں جہاں علی کے فضائل کو چھپایا گیا, جہاں بغض علی کو پروان چڑھایا گیا, جہاں سے ولایت کے خلاف حملے کیے گئے, اس دربار میں جا کر اس مرکز میں جا کر علی کے فضائل کو علی کا پوتا بیان کرے. اللہ اکبر, کیا کہنا اس شجاعت کی. یہ ہے سید سجاد کا جہاد. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس خطبے کے کچھ حصے آپ کی نقل کروں, انشاءاللہ پھر جس کے موقع پر. انہوں نے قیمت دی ہے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے. میں نے کہا کربلا کے دو رخ, ایک شہادت, ایک پیغام رسانی. پیغام رسانی شہادت سے کم نہیں ہے, شاید اس سے بدل رتبتن اس سے زیادہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پیغام رسانی نہ ہوتی کربلا کربلا میں رہ جاتی. کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ بود, کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. سید سجاد کو بچانے والی زینب, حسین کی حسینیت کو پھیلانے والی زینب. تو خدا کہہ رہا ہے اطاعت کرو. اطاعت کرنے کے لیے ہم نے ان ہستیوں کو تمہارا سامنے رکھا ہے. اور یاد رکھنا کہ ہر انقلاب کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک شہادت اور ایک پیغام رسانی. پیغام رسانی کے لیے تیار رہو. یہ عزاداری پیغام رسانی ہے. آخر میں ایک واقعہ سناؤں. ایسے واقعات میری زندگی بہت سارے ہیں. میں جب بھی کسی ایسی محفل میں جاتا ہوں جہاں ہمارے اہل سنت بھائی ہوتے ہیں, تو میں اپنے اہل تشریف زیادہ اپنے اہل سنت بھائیوں کو سناتا ہوں, ان سے گفتگو کرتا ہوں, ان سے میں بھی خطاب ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کو کم موقع ملتا ہے اس طرح یوم حسین میں, مجلسوں میں, کسی اور سیمینار میں. ایک یونیورسٹی میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, وہاں میں نے تقریر کی. اور میری عادت ہمیشہ سے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے, کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے ہمارے برادران اہل سنت کو کوئی تکلیف پہنچے. ان کے مقدسات کا احترام ہم پہ لازم و ضروری ہے. ام المومنین ہوں, اصحاب اکرام ہوں یا کوئی اور, ان کی توہین حرام ہے. فقہ نے فتویٰ دیا توہین حرام ہے, گالی دینا حرام ہے, ناجائز ہے. اہل بیت نے یہ زبان استعمال نہیں کی, علمی اعتراض کیا ہے اہل بیت نے, وہ اپنی جگہ ہے. میں نے اس چیز کو بیان کیا, میں نے کہا آپ اہل سنت کا عقیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا, سب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سب. میں نے کہا نہیں, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. قرآن سے دلیل دی وہاں پہ کہ کیوں نہیں عقیدہ اس لیے. اور پھر مختلف جب میں گفتگو کرتا رہا اور بتاتا رہا کہ مسلمان قتل کرنے آئے تھے, تو جب میری تقریر آدھے گھنٹے کی تقریبا تقریر تھی 35 منٹ کی, تو جب تقریر ختم ہوئی تو آخر میں ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر پروفیسر میرے پاس آیا, تشریف لائے. وہ نوجوان تھے, بہت ینگ ایج تھی, 28-30 سال 32 سال کی ایج ہوگی. بارش مونچھیں صاف, عقیدے سے پتہ چل رہا تھا کہ اہل سنت ہیں, دیوبندی مکتب سے تھے. کہنے لگے کہ آج میں پہلی مرتبہ اپنے مکتب کے عالم کے علاوہ کسی دوسرے مکتب کے عالم کی گفتگو سن کے رویا ہوں. توجہ کیجیے گا. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہ آپ نے جس طریقے سے, جس پیارے انداز سے, جس شستہ رفتہ طریقے اور اسلوب سے واقعات کربلا کو بیان کیا, میں نے آج تک نہیں سنا تھا. میں نے کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کیا. جو مسائل تھے خلافت کے, امامت کے, ام المومنین کا حضرت سے جنگ کرنا یا میرے شام کا حضرت سے جنگ کرنا یا اس قسم کے دوسرے اختلافی مسائل, اس کو بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا, علمی انداز سے. مجبور ہوا وہ سننے پر, سراہنے پر, تعریف کرنے پر, اور اس سے بڑھ کر, مجھے اس کی تعریف نہیں چاہیے تھی, اس سے بڑھ کر اس کے رونے پر. جناب زینب نے بعینہ ہی یہی کام کیا تھا کہ جن کے ذہنوں پر یزیدیت کی گرد و غبار بیٹھ گئی تھی, جناب زینب نے حسین پہ گریہ کر کے اس گرد و غبار کو دھو دیا. یہ ہے جہاد. عزاداری کا لب و لہجہ یہ ہونا چاہیے. میں نے ایک جملہ کہا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ اے خدا سجدے میں لانا میرا کام ہے، دلوں کو الٹانا تیرا کام ہے، مجلس میں اپنے برادران اہل سنت کو لانا آپ کا کام ہے، دلوں کو الٹانا اللہ کا کام ہے. میں نے شکر ادا کیا خداوندہ اس ناچیز کے کہنے سے اگر کوئی شخص متوجہ ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بے یہی کربلا والوں نے یہی کیا، فکروں کو بیدار کیا، انقلاب لے کر آئے. قیمت دی ہے، لیکن قیمت دی ہے، تازیانے کھائے، ظلم برداشت کیا. جناب زینب کا جہاد مفصل ایک موضوع ہے، بس میں مسائل کی طرف آ گیا. مفصل موضوع ہے ایک ایسی عورت کا جہاد جو کبھی باہر نہ نکلی ہو، اور اگر کبھی نکلی بھی تو محرموں کے ساتھ نکلی. لیکن آج زینب نکلی ہے، نہ محرموں کے درمیان ہے، محرم سید سجاد کیا تھا وہ کوئی نہیں ہے. یہ زینب ہے جس نے کبھی کلام نہ کیا ہو نہ محرم سے، وہ ایسے کلام کرے. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. لوگ کہتے تھے ہمیں علی مرتضی یاد آ گئے لب و لہجہ سن کر زینب کا. یہ ہے جناب زینب کا جہاد، یہ مفصل موضوع، بس میں مسائل سے لگا گیا. جناب سید سجاد نے جہاد کیا، حق و حقیقت کو آشکار کیا. تو میں کر رہا تھا کہ اس پیغام کربلا کو پہنچانا ہے، اپنے اہل سنت بھائیوں تک پہنچائیے. آپ کا لب و لہجہ، آپ کی مجلس کا لہجہ ایسا ہو کہ لوگ آئیں اس پر شوزہ پر آتے تھے. پہلے کچھ نام نہاد تاجروں نے ایسی فضا قائم کر دی کہ لوگوں نے آنے چھوڑ دیا. کوشش کریں کہ وہ پیار و محبت کا دور دوبارہ آ جائے. فرشادہ پہ سنی بھی نظر آئے، شیعہ بھی نظر آئے، بریلوی بھی نظر آئے، دیوبندی بھی نظر آئے، اور آتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں آتے، آتے ہیں، لیکن جس طرح پہلے آتے تھے اس طرح نظر نہیں آتے. لوگوں کو لڑانے کے لیے، لوگوں کو اپنی جیب کو بھرنے کے لیے، مجلس کو اٹھانے کے لیے ایسی باتیں کہہ دیتے تھے لوگ جس سے جو ہے وہ مقدسات اہل سنت کی توہین ہوتی تھی. آپ چاہتے ہیں حق پہنچے تو ایسی فضا، ایسا لب و لہجہ، ایسی مجلس، ایسا انداز، ایسے الفاظ، ایسا اسلوب اپنائیں کہ دوسرے کے دل میں اثر کرے. جناب زینب کے دل کریں، یہ تو یزیدی ہیں، میں تو خطبہ نہیں دوں گی ان کے سامنے، یہ تو دشمن ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ تماشا ماننے والے، یہ تازیانے ماننے والے. جناب زینب کہہ دیتے نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا کیا پڑی ہے آپ کو دوسروں کو بلانے کے لیے، وہ نہیں آئیں گے. کس نے کہا کہ نہیں آئیں گے؟ یہ محبت حسین سرمایہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، محبت حسین سرمایہ ہے اسلام کا، امت مسلمہ کا شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے، آپ کسی اور انداز سے غم بناتے ہیں، ہمارے اہل سنت کسی اور انداز سے غم بناتے ہیں. اسی شہر کراچی میں کھانا در میں چلے جائیے، 142 سالہ قدیمی عزاداری آپ کے اہل سنت بھائی کر رہے ہیں. راول پنڈی میں 2 سال قبل جو ایک امام مارکا چلایا گیا تھا، مختلف امام مارکا چلے تھے، اس میں سے ایک امام مارکا وہ تھا جس کا بنانے والا بھی اہل سنت تھا، جس کا متولی بھی اہل سنت تھا. اور کراچی میں بھی آپ کو جہاں جہاں مجھے موقع ملا وہاں پہ میں متوجہ ہو گئے، ہمارے اہل سنت عزاداری کر رہے ہیں. تو امام حسین سے محبت عالم اسلام کا سرمایہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. دشمن یہ چاہتا ہے شیعہ سنی کا مسئلہ بنائے، عزاداری کو شیعہ سنی کا مسئلہ بنائے. آپ اس فضا کو، اس عزاداری کے ذریعے سے وحدت کو، اتحاد کو، بھائی چارگی کو، اخوت کے پیغام کو اپنے اہل سنت بھائیوں تک پہنچائیں، یہ فرض ادا ہے. اس پہ آؤ، یہاں سے علم ملتا ہے، یہ نجات ملتی ہے، یہاں سے رزق ملتا ہے، رزق حیات، رزق شعور، رزق بیداری، رزق انقلاب، رزق دنیا، رزق آخرت. جناب زینب کہہ دیتی نہیں نہیں یہ تو یہ دیدی ہے، میں خطبہ نہیں دوں گی. نہیں، خطبہ دیا، رونے پہ مجبور کیا، سوچنے میں مجبور کیا، فکروں کو کھنگال ڈالا، جھنجھوڑ دیا زمینوں کو، خواب سے بیدار کر دیا. امام سجاد نے یہی کیا، گریا کیا، آواز اٹھائی ظلم کے خلاف. ہم ایسا نہ ہو کہ ایک سٹھ ہجری کے شمر اور یزید کو برا کہیں اور آج جو شمر اور یزید ہیں جو قتل عام کر رہے ہیں, جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو خون کے پیاسے ہیں, یہ امریکہ, یہ اسرائیل, یہ ہندوستان جو مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہا ہے, یہ آج کے شمر اور یزید ہیں, ان پہ بھی لعنت ہونی چاہیے, ان پہ بھی لعنت ہونی چاہیے, وہاں سے لعنت شروع ہو تاکہ ان تک پہنچو. اور یہ نابود ہو, یہ ہے حسینیت, یہ ہے تحریک کربلا, یہ ہے جہاد سید سجاد, درود بھیجو محمد و آل محمد. بس حسن گرامی تابوت برآمد ہوگا امام سجاد کا, وہ جس نے 35 سال گریہ کیا ظلم کے خلاف, اپنے بابا کی مظلومیت پر گریہ کیا, مظلومیت کو آشکار کیا. کیسے؟ پانی لایا جاتا, امام پانی کو دیکھتے حسین کی پیاس آ جاتے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے. میں کہتا ہوں شاید امام کی نہیں سکینہ کی پیاس سے آزادی ہوں گی, ارے اسغر کے تشنہ لب یاد آتے ہوں گے. کھانا لایا جاتا, امام گریہ فرماتے, کسی نے پوچھا مولا کب تک گریہ کریں گے, کتنے سال ہو گئے اب تو بھول جائے. ایک دفعہ امام نے آہ بھرے اور کہا تم نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کے فرزندوں میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا, فراق یوسف میں یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے جس کے 18 جوانان بنی ہاشم دن میں قتل کر دیے جائیں اور تم اس سے کہے کہ میں گریہ نہ کروں, ارے جس کے چچا ابو الفضل عباس کو اس طرح شہید کر دیا جائے کہ جس سے حسین کی کمر ٹوٹ جائے, تو کہے کہ میں گریہ نہ کروں, ارے شبیہ رسول علی اکبر کے سینے میں برجے کا پھل لگے اور میرا بھائی شہید ہو جائے, تو کہے میں گریہ نہ کروں, ارے ششماہ علی اصغر کو 3 شعبے کے 3 سے نوازا جائے, شہید کیا جائے, اور تو کہے میں گریہ نہ کروں. ایک ایک کر کے امام بتاتے اور کہتے ہیں ارے جس کے بابا کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے اور تو کہتا ہے کہ میں گریہ نہ کروں, ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے سید سجاد گریہ کر رہا ہے. بس عزادارو امام سے پوچھا مولا چاہیے بتائیے کہ اتنے واقعات گزرے ہیں مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی. اللہ اکبر, اب پوچھنے والا بھی قیامت کا سوال پوچھ رہا ہے اور سید سجاد کے دل سے پوچھو, پوچھنے والا شاید یہ پوچھنا چاہتا ہے, شاید یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ شاید حسین کا تذکرہ ہوگا, عباس کی شہادت کا حوال ہوگا, علی اکبر کے سینے کے مسائل ہوں گے, علی اصغر کا مرثیہ ہوگا, لیکن امام نے کچھ نہیں کہا. امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا, سر کو جھکا لیا, غیور امام ہے, اور کہا شام اشام اشام, ارے 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا, ارے شرابی یزید نشے میں بیٹھا تھا, ارے رسول کے گھر کی بیٹیاں بے مکنا وہ چادر. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. بس عزادارو سید سجاد نے ایسے ماتم کیا ہے, ایسے گریہ کیا ہے. بس جب ابو سعاد پر سواریاں آنکھیں رک گئیں, ایک دفعہ بیویوں کو تیار کیا گیا, اونٹوں سے بٹھا اونٹوں کو اتار کر بیویوں کے لیے رسی لائی گئی, کسی کا گلا ہوتا تھا, کسی کا بازو ہوتا تھا, ارے ننی سکینہ جو چھوٹے قد کی تھی اس کے گلے میں رسی باندھ دی, اب جو بیویاں چلتی تھی سکینہ کے گلے میں پھندا لگ جاتا تھا, اب بیویاں جھک کر چلنے میں مجبور ہو گئی کہ سکینہ کو تکلیف محسوس نہ ہو. بس جب بابو سعد پہنچے قصر یزید پہنچے, جناب زینب بیٹھ گئی, سید سجاد کے پھپھی اما آخری منزل ہے اسے بھی بتا کر لے, کہا بیٹا سید سجاد تو اچھی طرح جانتا ہے, ارے میں غیرت مند عباس کی بہن ہوں, ارے کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, اس طریقے سے. اور ایک اور مصیبت جناب سید سجاد نے یاد کی ہے وہ اس وقت ہے کہ جب تشت لایا گیا سر حسین کا اور اس وقت ایک کپڑا پڑا ہوا تھا, جناب سید سجاد متوجہ ہو گئے کہ یہ تشت ہے اور اس میں سر حسین ہے. اب سید سجاد یہ چاہتے تھے کہ سکینہ یہ منظر نہ دیکھے. اللہ اکبر, سکینہ یہ منظر نہ دیکھے. اب تک سکینہ نے بابا کو نوک نیزہ میں دیکھا تھا, اتنے قریب
سے سکینہ نے بہت دن ہو گئے تھے بابا کو نہیں دیکھا تھا. سید سجاد یہ چاہتے ہیں قبل اس کے کہ وہ کپڑا ہٹایا جائے سید سجاد سکینہ اور حسین کے درمیان آ جائے. بس کپڑا ہٹ رہا تھا سید سجاد نے لنگر سنبھالا اور سر حسین کے سامنے آنا چاہا مگر کپڑا ہٹ چکا تھا. سر حسین آیا ہو گیا ایک دفعہ سکینہ نے دیکھا ہائے میرا مظلوم بابا, اے بھائی سید سجاد میرا مظلوم بابا مجھے لا دو, ارے اس کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں. اجرکم اللہ, خدا آپ کے ناسوں کو قبول کرے. اس طریقے سے سید سجاد نے جہاد کیا. بازار میں جاتے قصاب سے پوچھتے اے بھائی یہ بتا کہ اس کو پانی بھی پلائے تھا ذبح کرنے سے پہلے؟ کہتے ابن رسول اللہ ہم مسلمان ہیں, ہم پانی پلاتے ہیں. کربلا کا رو کرتا میرا مظلوم سید سجاد السلام علیکم یا باب اللہ, اے میرے مظلوم بابا, ارے مسلمان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں پانی پلاتے ہیں, اے بابا ارے تجھے بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. بس آخر میں علی اس علی کے کچھ اور مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں. میں آہستہ جب میں کہوں گا جب تابوت لے کے آنا, ابھی رک جاؤ ایک دفعہ. ہاں ایک علی مدینے میں ہے, ایک علی کربلا میں ہے. اس علی کی زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تھا, اس علی کی ناموس پر ارے خیمے جلتے ہوئے گر رہے تھے, اس علی کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی, اس علی کے کربلا کے علی کے گلے میں توقے خارلا ڈالا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مدینے کے علی سے اے علی تمہاری عزت و ناموس کو گلیوں میں پھیلایا نہیں گیا, سید سجاد کا جہاد ہے جو ماؤں بہنوں کے ساتھ بے پردوں مکنو چادر جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے پوچھا مولا قتل ہونا تو آپ کے لیے سعادت کی بات ہے. امام نے کہا قتل ہونا شہادت ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, لیکن یہ تو بتا آل نبی کی خواتین کے ساتھ بے مکنو چادر بازار میں جانا کیا یہ بھی آل نبی کی میراث ہے؟ بس ابھی رک جاؤ مجھے مسائل پڑھنے دو, اپنے مولا کا ماتم کرنا. شب یہ تابوت برآمد ہوگا, بس کوہرام برپا ہو گیا, سید سجاد دنیا سے گزر گئے, ایک کوہرام برپا ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے. ارے زہرا کے گھر سے پہلا جنازہ دن میں اٹھ رہا ہے, ایک جنازہ زہرا کا رات کی تاریخ میں اٹھا, دوسرا جنازہ علی مرتضیٰ کا رات کی تاریخ میں اٹھا, تیسرا جنازہ دن کی روشنی میں اٹھا تھا حسن کا. جنازہ گیا تو صحیح تعلیم تھا, جب واپس آیا تو تین لگے ہوئے, اور چوتھا جنازہ کس کا تھا؟ حاضر دارو وہ خامس آل ابا کا جنازہ تھا. جنازہ اٹھ نہ سکا, بوریا لا کر سید سجاد نے ارے بابا کو دفنایا, زہرا کے گھر سے پہلا جنازہ اٹھا, ارے تابوت لے آؤ, ارے بیمار امام کا تابوت, سید سجاد کا تابوت جس نے کربلا کو